我们念一下。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين。بس ہماری توحید افعالی میں چل رہی ہے اور اس کی مختلف اقسام ہیں کہ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایک قسم جو کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ توحید ربوبی والے تھے۔ میں تھوڑا سا تکرار کروں گا، آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا، کل جو ریکارڈنگ ہوئی تھی وہ ضائع ہو گئی ہے، تو مختصر انداز میں ہی پچھلے درس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ وہ ریکارڈ بھی ہو جائے اور آپ لوگوں کے لیے بھی تکرار ہو جائے وہ بحثیں۔ توحید ربوبیت میں عرض کیا تھا کہ رب اس کا معنی کیا تھا، تدبیر کرنے والا، تدبیر کرنے والا، اسی طریقے سے تنظیم کرنے والا، کہ جو جس کو کہتے ہیں کہ نظم تدبیر کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ تدبیر اگر انسان کی اچھی ہو تو نظم بھی جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ معنی کیا تھا رب کا۔ اور عرض کیا تھا کہ توحید ربوبی کے اندر ہمارا جو مدعا ہے، دعویٰ ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کائنات میں ایک ہی پروردگار ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی ذات ہے جو تدبیر کرنے والی ہے۔ توحید ربوبی کے اوپر دو دلیلیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئی تھی۔ پہلی دلیل جو تھی وہ کیا تھی؟ ملکیت حقیقی کے ذریعے توحید ربوبی کو ثابت کیا تھا۔ ملکیت حقیقی کے ذریعے، ملکیت حقیقی کی جو تبیین ہے میں نے توحید خالقیت کے اندر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ ملکیت حقیقی و ملکیت اعتباری، یہ دو ملکیت کی قسمیں ہیں۔ معمولاً جو ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہے ملکیت، ان کو ملکیت اعتباری کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو منظم کرنے کے لیے خود سے قرارداد کی ہے، خود سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے پیسے دے دیے، جو کہ پیسے بھی اعتباری ہیں، میں آپ کو کتاب دے دوں گا، آپ اپنی چیز اپنی ملکیت سے نکال کے دوسرے کی ملکیت میں دے دیتے ہیں۔ یہ جو نقل و انتقال ہو رہا ہے، ایک چیز کے مالک بنتے ہیں، ایک چیز سے ملکیت ختم ہو جاتی ہے، یہ جو صورتحال ہے اس کو ملکیت اعتباری کہتے ہیں۔ یعنی اس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے اور ہم لوگوں نے اس کو قیمت دی ہے، روپے کو قیمت ہم نے دی ہے، وائلہ اس کی اپنی حقیقی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ ملکیت اعتباری ہے۔ اور عرض کیا تھا ملکیت اعتباری کی علامت جو ہے وہ یہ کہ آپ اس کو منتقل کر سکتے ہیں، اپنی ملکیت سے نکال لیں، اپنی ملکیت میں لے کر آ جائیں۔ لیکن ملکیت حقیقی ایسی ملکیت ہے کہ جو حقیقتاً جو ہے وہ ملکیت رکھتی ہے، خداوند متعال مالک حقیقی ہے، یعنی ہم اس کی ملکیت حقیقی ہیں۔ اور اس کی مثال دی تھی آپ کو کہ ملکیت حقیقی کو اگر سمجھنا ہو تو انسان اپنے نفس اور اپنے نفس کی قوتوں کی طرف نگاہ کرے۔ نفس مالک ہے کس کا؟ قوتوں کا، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت ذائقہ، درست ہے؟ یہ جو قوتیں ہیں یہ ملکیت ہیں کس کی؟ نفس کی۔ اور یہ ملکیت قابل انتقال نہیں ہے۔ نفس سے مراد انسان ہے، یعنی انسان کی ملکیت ہے اپنی، درست ہے؟ اور یہ قابل انتقال نہیں ہے۔ مثلا آیا آپ کے لیے ممکن ہے آپ اپنی قوۂ باصرہ کو دوسرے کو عطا کر سکیں؟ یہ آنکھ جو ابزار ہے ممکن ہے آپ نقل و انتقال کرنے، جیسا کہ آج کل شروع ہے، مثلا تھوڑا اپنے گردے نکال کے دے دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، یہ ملکیت حقیقی نہیں ہے، اعتباری ہے۔ لیکن وہ جو قوت قوائے نفس ہیں کہ جس کے ذریعے انسان یہ افعال انجام دیتا ہے، اصل میں جو کار فرما ہے یہ ان کاموں کے اوپر، وہ ملکیت حقیقی ہیں انسان کی، اور پورے کا پورا انسان کس کی ملکیت حقیقی ہے؟ خدا کی. بس جب مالک حقیقی ہمارا خدا ہے تو مالک حقیقی ہی کو تصرف کا حق ہے اپنی ملکیت میں. تدبیر کیا ہے؟ ایک قسم کا تصرف ہی ہے تدبیر کرنا، آپ ایک قسم کا تصرف کر رہے ہیں. پس جب مالک حقیقی ایک ہے تو تدبیر اور مدبر بھی کیا ہوگا؟ ایک ہی ہوگا. مدبر ایک ہے، اس کا مطلب ہے رب ایک ہے. بس یہ ایک دلیل ہم نے دی تھی. دوسری دلیل جو ہم نے دی تھی یہاں پر خدا کی توحید ربوبیت کے اوپر، کیا نام لکھوایا تھا اس کا؟ ہاں، دوسرا جو نام لکھوایا تھا، دوسری دلیل کا نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ کہ وحدت نظم کے ذریعے ہم کیا ہے، یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ رب بھی ایک ہے. چونکہ نظم میں ایک تدبیر پائی جاتی ہے، یعنی اگر کسی معاشرے میں نظم پایا جاتا ہو تو اس معاشرے کا جو رئیس ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کی یہ نگاہ ہوتی ہے کہ پس یہ بہت اچھا تدبیر کرنے والا ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ معاشرے کو کس طریقے سے چلانا ہے. اور مثلا آپ اپنے فیملی میٹر کی مثالیں لے لیں، فیملی اس وقت منظم رہے گی کہ جب فیملی کا جو بزرگ ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے تدبیر کرے گا، کس طریقے سے اپنے بیٹے سے پیش آنا ہے، کس طریقے سے اپنی بیوی سے پیش آنا ہے، کس طریقے سے اپنے والدین سے پیش آنا ہے، ان کا آپس میں ارتباط کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری صورتحال کو جب وہ یہ مینج کرتا ہے کہ جس کو تدبیر کہتے ہیں، تب جا کر ایک خانوادہ، ایک فیملی جو ہے وہ کیا ہے، منظم ہوتی ہے. تو جب ہم اس کائنات کے اندر نظم کو واحد دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ عرض کیا تھا کہ اگر دو رب ہوتے تو ہمیں دو نظم نظر آنے چاہیے تھے، چونکہ رب مستقل ہے. چونکہ اگر ایک دوسرے کا محتاج ہوگا تو وہ تو خدا ہونے سے خارج ہو جائے گا، چونکہ عرض کیا تھا خدا جو ہے وہ محتاج نہیں ہوتا. بس دونوں مستقل ہوں گے. جب دونوں مستقل ہیں، ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہیں، بس یہ جو نظام بنائے گا یہ اپنی استقلالی بیس پر بنائے گا، یہ جو نظام بنائے گا یہ بھی اپنی استقلالی بیس پر بنائے گا. بس جب یہ نظم کائنات میں آئیں گے دونوں، تو اس وقت انسان خود احساس کرے گا کہ یہ دو نظم جدا ہیں، ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں. اس کا احساس ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہو رہا. جیسے کل آپ کی خدمت میں مثالیں دی تھی کہ اگر آپ دقتیں کرنے لگ جائیں، ساری کی سارے جو نظم چھوٹے چھوٹے ہیں وہ ایک لڑی میں پروئے نظر آئیں گے. درست ہے؟ دن رات کا آنا، سورج کا نکلنا، سورج سے پھر پودوں کا غذا لینا، پودوں سے حیوانات کا غذا لینا، حیوانات سے انسان کا غذا لینا، انسان پھر جا کر جو ہے مختلف کام کو انجام دیتا ہے، پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو سلسلہ چلتا ہے. بس ہمیں چونکہ بالوجدان اس کائنات میں ایک ہی نظم نظر آ رہا ہے، ہم ایک ہی نظم کو احساس کر رہے ہیں، اس کے اندر جدائی اور دوگانگی کا احساس نہیں ہو رہا، بس معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات پر ایک ہی نظم حاکم ہے اور اس نظم کو برقرار و تدبیر کرنے والا ایک ہی ہے، بس ہمارا رب بھی ایک ہے. توحید ربوبیت پر یہ دو دلیلیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. اس کے بعد پھر وارد ہو گئے تھے توحید ربوبی در قرآن کے اندر، اور وہاں ہم نے چند آیات کی تلاوت کی تھی کہ جس میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ رب فقط خدا کی ذات ہے، جیسا کہ سورہ رعد کے اندر تھا قل من رب السماوات والارض قل اللہ، رب زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ. اسی طریقے سے آیا تم خدا کے علاوہ رب مانتے ہو، حالانکہ رب جو ہے وہ خدا ہے، خدا ہے کہ جو ہر چیز کا رب ہے. یہ چیز مہم جو تھا ہمارے لیے وہ آیت تھی کہ جو ہم نے 117 نمبر صفحے پہ پڑھی تھی، جس میں عرض ہوا تھا لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں زمین و آسمان میں متعدد الہ ہوتے تو وہ کیا ہو جاتے، نظام کیا ہو جاتا، فاسد ہو جاتا۔ اس کو استدلال کیا تھا ہم نے کس طریقے سے، اس طریقے سے عرض کیا تھا کہ اگر، چونکہ یہاں پر الہ سے مراد رب لی جا رہی ہے، رب اگر متعدد ہوتے، جس طرح کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ رب اگر مستقل طور پر نظام بناتے تو یہ نظام کائنات کے اندر کہیں نہ کہیں ٹکراؤ کر جاتے، حتماً ٹکراؤ کر، کیونکہ کائنات تو ایک ہی، اگر کائنات دو ہوتی پھر تو یہ تھا ایک دوسرے کو چلا لے، ایک دوسرے کو چلا لے، مشکل پیش نہ آتی۔ اب کائنات ایک ہی ہے ہمارے پاس، بشر ایک ہی ہے ہمارے پاس، سورج و چاند ایک ہی ہے ہمارے پاس، درست ہے؟ جب یہ ایک ہی چیز ہے تو اب یہاں پر اگر نظام بنیں گے دو تو حتمن جو ہے، مثلا یہی مثال لے لیں، اس کلاس کے لیے ناظم جو ہیں تدبیر کرنے والے دو بن جائیں تو مشکل ہو جائے گا اس کے اندر آ کر۔ خوب ایک شبہ اس برہان میں موجود ہے، اس کو بھی قابل جواب ہے، لیکن چونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے میں اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا، چونکہ پھر اس کا جواب دینا میرے لیے ضروری ہو جائے گا اور پھر وقت جو ہے وہ صرف ہوگا، اور کتاب میں چونکہ اس کی طرف اشارہ نہیں ہے وہ بیان نہیں کرتے۔ تو جب دو رب دو نظام بنائیں گے تو حتماً آپس میں وہ ٹکرائیں گے اور کائنات کا نظام کیا ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اور لہذا اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ اگر آلہا یعنی رب اگر متعدد ہو جائیں اس کائنات میں تو پھر کیا ہوگا، یہ کائنات فاسد ہو جائے گی۔ پھر اسی آیت سے آئمہ نے بھی استدلال کیا ہے، کسی نے آ کر پوچھا کہ اس خدا کی وحدانیت پر کیا دلیل ہے، امام نے فرمایا اتصال التدبیر و تمام الصنع، تدبیر کا واحد ہونا اور اس کائنات کا مخلوقات کا تام اور کامل ہونا۔ اب اتصال کیا ہے، اتصال التدبیر، تدبیر کا متصل ہونا یعنی ایک ہونا، یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ خدا ایک ہے۔ اور پھر کہا کہ کما قال اللہ عز و جل لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور حدیث میں اشارہ ہوا اس مطلب کی طرف کہ فلما رأینا الخلق منتظما، جب ہم نے خلق کو منظم پایا، والفلک جاریہ واختلاف اللیل والنہار والشمس والقمر، یہ جو اختلاف ہم دیکھ رہے ہیں پایا جاتا ہے اس کے اندر، دلہ کس کے اوپر، الا ان المدبر واحد، یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مدبر ایک ہی ہے یعنی رب ایک ہے۔ پھر اس کے بعد آخری بحث ہم نے توحید ربوبی میں یہ عرض کی تھی کہ اگر رب واحد ہے تو پھر فرشتوں کو مدبر کیوں کہا گیا ہے، کہ سورہ نازعات کے اندر یہ آیت موجود ہے فل مدبرات امرا۔ تو عرض کیا تھا کہ فرشتے خدا کے اذن کے بغیر کچھ انجام نہیں دے سکتے، اگر یہ تدبیر کر رہے ہیں تو اذن الہی شامل ہے، اگر اذن الہی نہ ہو تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بس اصل میں ربوبیت خدا کے ہاتھ میں ہے، ہاں پھر خدا جس کو اذن دے ممکن ہے کہ وہ یہ افعال دے سکتا ہے، تدبیر کر سکتا ہے۔ اور اسی سے ہم نے پھر استفادہ کرتے ہوئے اس عوامی مغالطے کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی تھی کہ آئمہ کو رب کہنا اگر اذن الہی سے ہٹ کر ہو تو شرک ہے، چونکہ وہ آپ خدا کے مقابل میں رب مان رہے ہو اس کو۔ مثلا آپ وہ ملتان کے ذاکر جو ہیں وہ شوکت اور شوکت کی شاعری میں پڑھ رہا تھا، اس وہ حتیٰ وہ یہ کہہ رہا، پتہ نہیں اب مفہوم اس کا تھوڑا بہت ذہن میں ہے، اس کے اب میں اشعار بھول گیا ہوں، یعنی محسوس ہی ہو رہا تھا اس کے شاعری سے کہ خدا کی خدائی ہے ہی علی کی وجہ سے، اور علی اگر نہ ہوتے تو یہ صورت ہے، اس قسم کے کوئی اشعار تھے کہ جو محسوس ہی ہو رہا تھا کہ خدا سے بڑا ہے علی جو ہے، اور یہ سارا وہ ایک دوست نے مجھے شاید دکھائی تو کہتے ہیں دیکھیں اس قسم کی باتیں کی ہیں اس نے۔ تو وہاں عرض یہ کیا تھا کہ خدا اگر آئمہ کی ربوبیت کے اگر آپ قائل ہوتے ہیں اذن الہی کے ذریعے تو یہ مشرک نہیں ہے انسان، لیکن عقیدہ غلط ہے، کیونکہ روایات میں کہیں بھی آئمہ نے اپنے آپ کو رب نہیں کہا۔ ہاں اگر قرآن میں ہوتا، روایت میں ہوتا کہ ربوبیت ان کے لیے بھی ثابت ہے، خوب پھر تو بات ٹھیک، جیسے ملائکہ کے بارے میں ہے ربوبیت، فل مدبرات امرا، ہم مانتے ہیں کہ ملائکہ مدبر ہیں لیکن اذن الہی کے ساتھ. آئمہ کے بارے میں عقلی طور پر چونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ اذن الہی سے اگر کوئی کام انجام دیا جائے تو کوئی مشکل کھڑی نہیں ہوتی ہے، بس کوئی آئمہ کی ربوبیت کا اگر اذن الہی کی وجہ سے قائل ہو جائے تو وہ مشرک نہیں کہلائے گا، مسلمان ہی رہے گا، لیکن وہ عقیدہ غلط ہوگا، کیونکہ عقیدہ رکھنے کے لیے عقیدے پر دلیل ہونا ضروری ہے، اور آئمہ کی ربوبیت پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بہرحال یہ تھی توحید ربوبیت کے جو آپ کی خدمت میں کل عرض کی تھی. آج جس توحید کو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے توحید در تشریع و حاکمیت. انسان اختلاف پایا جاتا ہے جامعہ شناسوں کے اندر، جو سوشیالوجی کے ماہرین ہیں، کہ آیا انسان اپنی طبیعت اور فطرت میں اجتماعی ہے یا نہ، بلکہ مجبوری کی وجہ سے اجتماعی ہے. اجتماعی سے مراد یہ کہ ایک معاشرے میں زندگی گزارنا، اگر میں معاشرے میں زندگی نہ گزاروں زندگی برقرار رکھ سکتا ہوں؟ نہیں رکھ سکتا. میری کتنی ضروریات جو ہیں وہ دوسروں سے وابستہ ہیں، دوسروں سے وابستہ ہیں، اگر اجتماع نہ ہو تو میں زندگی اپنی جاری نہیں رکھ سکتا. اب یہ بحث موجود ہے کہ یہ فطری اعتبار سے ایسا ہے یا مجبوری کی وجہ سے ایسا ہے، اس بحث میں ہم نہیں جاتے. اب خود جب اس قسم کے ابحاث کو پڑھیں گے آپ کو یہ مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن ابھی یہ بات کنفرم ہے کوئی بھی ایسا مفکر نہیں ہے کہ جو انسان کو اجتماعی نہیں مانتا. پس جب انسان اجتماعی ہے، اس نے معاشرے میں زندگی گزارنی ہے، تو حتماً اس معاشرے کے اندر رہنے کے لیے کچھ قوانین کی ضرورت ہے. بغیر قوانین کے انسان جو ہے وہ زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ انسان حب ذات رکھتا ہے، یہ اس کا فطری ہے. جیسے ہم گزار رہے ہیں اجتماعی ہے. انسان فطرتی طور پر حب ذات رکھتا ہے، اپنی ذات سے حب ہے اس کو، محبت ہے اس کو، اور یہی حب ذات انسان کی زندگی کی بقا کی علامت ہے. حب ذات ہونا ضروری ہے، فطری اس لیے ہے. خوب، جب انسان حب الذات رکھتا ہے اور اگر اس حب ذات کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر انسان کیا ہوگا؟ خود غرض نکلے گا، ہوا و ہوس کا اسیر بنے گا، دوسروں کے حقوق کو پامال کرے گا، کیونکہ حب ذات رکھتا ہے، اپنی ذات کو مقدم کرے گا سب کے اوپر، درست ہے؟ تو لہذا اگر اس انسان کی حب ذات کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ انسان قتل و غارت پر اتر آتا ہے، دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اجتماعی زندگی کو متاثر کرتا ہے. پس ضرورت ہے کہ اس انسان کے لیے معاشرتی و فردی قوانین کو وضع کیا جائے، قوانین کو جعل کیا جائے، قوانین کو بنایا جائے، درست ہے؟ اس قوانین کا بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. کون بنائے اس قانون کو؟ قانون بنانا جو ہے وہ، یہی بات ہم نے پڑھنی ہے کہ قانون کا حق بھی فقط خدا کو ہے، یہ قانون خدا نے بنانا ہے. اسی وجہ سے ہم قائل ہیں کہ حکومت اسلامی کے علاوہ تمام حکومتیں تاغوت ہے. جی، تاغوت یعنی جو حاکمیت الہی کو قبول نہیں کرتے اور اس کے مقابل میں ہوں، تاغوت اسے کہتے ہیں. مثلا فرعون تاغوت تھا، مثلا نمرود تاغوت تھا، مثلا ناحق، حکومت ناحق ہو جس کا. خوب، جمہوری نظام जो आजकल जमहूरी निज़ाम है जो गर्ब की तरफ से आया है, इसका इस्लाम मुखालिफ है, ये मुखालिफ है, गलत है निज़ाम ये, क्योंकि डेमोक्रेसी ये गर्बी है और ये गलत है। खूब, ये एक तफसीली गुफ्तगू आप खुद पढ़ेंगे तौहीद हाकमियत, जब बड़ी किताबों में जाएंगे इसी ज़िमन में ये सारी बहसें आती हैं, लेकिन चूंकि ये इब्तदाई किताब है इसमें मैं सारी बहसों में वारिद नहीं हो सकता। बहरहाल, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है कि इंसान को कवानीन की ज़रूरत है ताकि वो इंसान अपनी इज्तमाही ज़िंदगी को गुजार सके, अपनी फर्दी ज़िंदगी भी गुजार सके सही तरीके से। लिहाजा कवानीन को वज़ करने की ज़रूरत है, और कानून का वज़ करना फ़कत खुदा का हक है। दुरुस्त है। अब सवाल ये उठता है कि ये हक जो है खुदा को क्यों है, यानी क्यों वाहिद दलील चाहिए हमें, जैसे हम तमाम तौहीद के ऊपर दलीलें लेकर आए हैं, इसके ऊपर भी दलील होनी चाहिए। पहली दलील जो इसकी जिक्र करते हैं वो ये कि हमने देखें, यही बात जो हम करके आए थे तौहीद रुबूबियत में, हमने क्या साबित किया कि तौहीद रुबूबियत में यह साबित किया है कि तदबीर करने वाला कौन है, खुदा है, और यह तदबीर करने वाला भी कौन है, अल्लाह है, एक है, एक से ज्यादा नहीं है। बस जब यहां पर हमने साबित किया कि तदबीर करने वाला जो है वो अल्लाह है, और कानून का वज करना तदबीर है या नहीं है, कानून को वज करना तदबीर कहलाती है या नहीं कहलाती, कहलाती है। तो जब कानून का वज करना तदबीर है और हम तौहीद रुबूबियत में तदबीर को किसके लिए साबित कर चुके हैं, खुदा के लिए साबित कर चुके हैं, तो बस यहां से ये साबित होता है कि कानून को वज करने का हक भी खुदा को है, तौहीद रुबूबियत की वजह से। वाह, दुरुस्त है। एक मतलब जो है वो ये पहली दलील है। बस आप किस तरीके से इसको बयान करेंगे, क्योंकि तदबीर करना फकत खुदा के लिए है, बस कानून का नहीं, इसको लिखना, फकत खुदा के लिए और कानून तदबीर ही का दूसरा नाम है, पस कवानीन बनाने का हक भी फकत खुदा को है। यह हमारी पहली दलील है। दुरुस्त है। देखें, ये पहली दलील हो गई। दूसरी दलील क्या है? दूसरी दलील में ये बात बयान करते हैं कि कानून बनाकर फिर क्या किया जाता है, उस कानून को इजरा किया जाता है, और इजरा के अंदर ला मुहाला क्या होता है, इंसान की जात में तसर्रुफ होता है, महदूदियतें ईजाद करनी पड़ती हैं। आपने फलाना काम नहीं करना, आपने फलाना नहीं काम करना, फलां हराम चीज को यानी हराम चीजें करार दे देना इंसान के लिए, यानी महदूदियतें, और ये महदूदियतें इंसान के नफ्स में तसर्रुफ करने के बराबर है, क्योंकि इंसान चाहता है कि आजाद रहे, लेकिन इज्तिमाई जिंदगी का इक्तेजा ये है, तकाजा ये है कि इंसान की जिंदगी एक हद तक महदूद हो ताकि दूसरों के हक पामाल ना हो सकें। तो महदूद करना एक किस्म का तसर्रुफ कहलाता है। तसर्रुफ वही जात कर सकती है जो विलायत रखती हो। विलायत रखेगी तो तसर्रुफ कर सकती है, और हम ये बात पहले साबित कर चुके हैं। और विलायत किसके पास हासिल होती है? वली कौन कहलाता है? जो मालिक हकीकी हो। विलायत यानी हक के तसर्रुफ
حق تصرف کب آتا ہے کہ جب کوئی ولایت رکھتا ہو. ولایت کب آتی ہے کہ جب وہ انسان مالک حقیقی ہو. درست ہے؟ یعنی یہ ترتیب یاد رکھے آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گی. یعنی یہ اجتماعی بحثیں ہیں, مثلا ایک یہاں پہ سیکھ رہے ہیں پھر بعد میں زیادہ کریں گے جا کر, کہ جب آپ یہ قائل ہیں کہ اسلام ایک اجتماعی نظام ہے اور اس اجتماع کے قوانین کو خدا نے فقط وضع کرنا ہے نہ کہ بشر نے, تو آپ نے دلیلیں یہ والی دینی ہیں جا کر. اسلام کی جامعیت کو جب ثابت کرتے ہیں تو یہ ساری بحثیں اسی ضمن میں آتی ہیں, لیکن یہ ابتدا میں نہیں بھی اس کو سب کو بیان کر سکتے. خوب, قوانین کا وضع کرنا اور اجرا کرنا گویا کہ انسان کو محدود کرنا ہے, محدود کرنا گویا کہ تصرف کرنا ہے. تصرف وہ کر سکتا ہے جو ولایت رکھتا ہو. ولایت کس کے پاس ہوتی ہے؟ کہ جو مالک حقیقی ہو, اور مالک حقیقی ہم نے کس کو ثابت کیا ہے؟ خدا کو ثابت کیا ہے. بس نتیجہ کیا نکلا کہ قوانین کا وضع کرنے کا حق بھی فقط خدا کی ذات کو. دلیل یاد رہے گی؟ سب یہ تھی دوسری دلیل. تیسری دلیل جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک چیز کے بارے میں قانون وضع کون بہتر کر سکتا ہے, آیا وہ کہ جس نے اس کو خلق کیا ہے یا کوئی دوسرا انسان. مثلا ایک انسان جو ہے وہ کمپیوٹر کو خلق کرتا ہے, اور اس کو اگر نظم کی ضرورت ہے تو نظم اس کو کمپیوٹر کا خالق دے سکتا ہے, یا وہ انسان کے جو بعد میں کمپیوٹر سے آشنا ہوا ہے, ظاہری بات ہے جو خالق ہے کیونکہ وہ اسی نے تو بنایا اس کو, اس کو پتا ہے اس کی کیا ضرورتیں ہیں, اس کو پتا ہے کہ اس کو کیا مشکلات پیش آئیں گی اور اس کو کس طریقے سے برطرف کرنا ہے, اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں. تو جب بشر کو خالق نے خلق کیا ہے, اس کائنات کو خالق نے خلق کیا ہے, تو اس کو پتا ہے اس بشر کی خصوصیات کیا ہیں, اس کو پتا ہے میں نے اس کی فطرت میں کیا کیا رکھا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں اس کو اس کے اندر کمزوریاں کیا کیا ہیں. تو لہٰذا وہ چونکہ بہتر جانتا ہے انسان کے بارے میں, تو انسان کے بارے میں قانون بھی بہتر وہی بنا سکتا ہے. اگر معاشرے کے ہاتھ میں قوانین کو وضع کر دینا رکھ دیا جائے تو ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں صحیح طریقے سے معلومات نہیں رکھتا. اگرچہ ٹیکنالوجیاں ہیں, علم ہے, انسان انسان کے بارے میں جو ہے وہ جان سکتا ہے مختلف ابعاد و پہلوؤں کے اندر, لیکن جس طریقے سے خالق جانتا ہے اس طریقے سے کوئی جان نہیں سکتا. پس یہ خالق جب قانون بنائے گا تو ایسا قانون بنائے گا جو ہر بشر کے لیے ضروری, ہر بشر کے لیے سعادت مندی کا باعث بنے گا. مثلا میں اگر قانون بناؤں گا آپ کے بارے میں تو حتماً میں اپنی حب الذات کی وجہ سے اپنی کیا کہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, اپنی ذات کو مد نظر رکھوں گا, مجھے فائدہ ہوگا, ایسا قانون بنائے گا جس میں مجھے فائدہ ہو. یہی ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی مدرسہ بھی بنتا ہے, مدرسے کے قانون بھی بنتے ہیں, تو اس میں دیکھا یہی جاتا ہے کہ اس میں فائدہ کتنا ہوتا ہے. معاشر سیاست مدار اس وقت کیا کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ایسے قوانین کو وضع کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی ذات کو فائدہ دیں. درست ہے؟ تو بشر میں چونکہ حب الذات موجود ہے, ان کے ہاتھ میں اگر قانون کو وضع کر دینا رکھ دیا جائے گا تو یہ کبھی بھی جامع قانون نہیں بنا سکتے. جامع قانون وہی بنا سکتا ہے کہ جس نے اس بشر کو خلق کیا ہے اور اس کے اندر جو ہے بشر کی طرح وہ احتیاج موجود نہیں ہے کہ جو احتیاج بشر کی ہے, یعنی حب الذات بشر والے معنی میں, وائلہ خدا بھی اپنی ذات سے حب رکھتا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. تو بس ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جو قانون کو اس طریقے سے وضع کرے کہ جو بشر کے فائدے میں ہو, نہ کہ ایسا قانون بنائے کہ جو بنانے والے کے فائدے میں ہو, نہ بشر کے فائدے میں ہو, اور وہ کام خالق سے ہٹ کر کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. پس اس دلیل کے مطابق بھی قانون کا وضع کرنا خدا کا کام ہے, خدا کا حق ہے, خدا کے علاوہ کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے. یہ تین دلیلیں جو ہے انہوں نے یہاں پر بیان کی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ توحید در تشریح و حاکمیت از نظر قرآن ہے کہ چند آیتیں ہم تلاوت کر لیتے ہیں اس مطلب کو سمجھنے کے لیے اور ہمارا یہ چیپٹر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. مثلا صفحہ نمبر 124 کے اوپر آئیں تو اس میں دو تین آیتیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں. ایک جگہ پر ارشاد ہو رہا ہے ان الحکم الا للہ, حکم فقط خدا کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں بن سکتا. اسی طریقے سے کل شیء ہالک الا وجہ لہ الملک و الیہ ترجعون, یہاں بھی حصر ہے, اوپر بھی حصر تھی, ان الحکم الا للہ, نفی الا, اس طرح کا جملہ آ جائے وہ حصر پر دلالت کرتا ہے یعنی منحصر ہے اس کے اندر. اور یہاں بھی کیا کہا گیا, لہ الحکم, نحو کے اندر یہ قاعدہ موجود ہے کہ اگر جس کا مقام مؤخر ہو اس کو مقدم کر دیا جائے تو وہ جملہ کیا ہے, حصر کا فائدہ دیتا ہے. یہاں کہا گیا لہ الحکم, یعنی فقط خدا کی ذات کو حق حاصل ہے حکم کا. تیسری آیت جو نیچے آخری پیرے میں ذکر کی گئی ہے وہاں پر یہ کہا گیا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, خدا کے نازل کردہ قوانین کے ذریعے یا خدا کے نازل کردہ حکم کے ذریعے اگر حکم نہ کیا گیا, یعنی بما انزل اللہ, جس کو خدا نے نازل کیا, اگر اس کے مطابق حکم نہ کیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, تو وہ کیا ہیں, کافر ہیں. پس ما انزل اللہ کی ضرورت ہے ہمیں, یعنی ایسی کتاب کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر قوانین موجود ہوں بشر کے لیے اور پھر ان قوانین کے ذریعے ہم اجرا کر سکے اس میں. اسی طریقے سے پھر آگے بحثیں چلتی رہتی ہیں. ایک بحث میں ایک جملے میں اشارہ کرتا ہوں کہ ہماری بحث جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ یہ کہ اور معمولاً اگر آپ یہی بحثیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اگر آپ معاشرے میں جا کر بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلا اعتراض یہ ہوگا کہ انسان کی زندگی تبدیلی, انسان کی زندگی میں تغیر و تبدل آتا رہتا ہے. آپ 1400 سال پہلے والے انسان کو دیکھیں اور آج کے انسان کو دیکھیں, اصلاً زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے, زمین آسمان کا بھی نہیں, وہاں کی ضروریات, وہاں کے جو ہے حالات, وہاں کے انسان کی جو باڈی ایک اعتبار سے ضروریات, روحی اعتبار سے ضروریات, سب تقریباً اس وقت جو ہے وہ فرق کر جاتی ہیں بہت زیادہ. یعنی اس زمانے کے انسان کو دیکھیں وہ تھوڑا قوی تھا, آج کا انسان تھوڑا ضعیف ہے, چونکہ وہ بدن سے زیادہ استفادہ کرتے تھے, ہم مشینوں سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں, اس بشر کی ضروریات کم تھی اس کی زیادہ ہیں, وہاں کے جو روانی نفسیاتی حالات ہیں وہ اور تھے, یہاں کے نفسیاتی حالات اور ہیں, یہ بہت ساری تبدیلی آ گئی ہے. تو خدا نے اگر قانون وضع کرنا ہے, اگر فرض کریں صدر اسلام کے لیے قانون وضع کیا تھا کیونکہ بشر اس وقت جس طریقے کا ہے اس طریقے کا قانون دینا ہے خدا نے, تو پھر آج کی بشر کے لیے تو وہ قانون قابل استفادہ نہیں ہوگا. جو سیکولر ذہنیت کے مالک ہیں یا مثلا جو حکومت اسلامی کے قائل نہیں ہیں ان کی دلیل یہی ہے. جواب اس کا یہ ہے, مختصر طور پر ہی تفصیلی آپ خود پڑھیں گے جا کر, وہ یہ ہے کہ خدا قوانین کلیہ کو وضع کرتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ بعض ریڈ ایریاز ایجاد کر دیتا ہے اور پھر بشر کو کہتا ہے کہ ان ریڈ ایریاز کے اندر رہ کر اپنے لیے قانون بنا سکتے ہو, یعنی خدا اجازت دے دیتا ہے, اذن الہی شامل ہے, لیکن ان کلی احکام سے باہر نہیں نکلنا. یہ کلی احکام جو خدا نے وضع کر کے دیے ہیں یہ کلی احکام ثابت ہے, یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے, یعنی ہر معاشرے پر انطباق ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یہ ایسا قانون ہے. مثلا معاشرہ ایسا ہونا یعنی آپ کے قانون ایسے ہونے چاہیے جو عدالت کی طرف لے کر جائے, جو آپ کو سعادت کی طرف لے کر جائے. یعنی اس طریقے سے کلی احکام کو وضع کر دینا ہے, پھر بشر کو کہنا اس کے مطابق زندگی گزارو, اور جو تم نے قانون بنانے ہیں اسی کے ضمن میں ہونے چاہیے. اگر اس کے ضمن سے نکلے باہر تو پھر آپ کو سزا ملے گی. تو مختلف جو ہے وہ اس طریقے صورتحال. پس بشر کو حق حاصل ہے قانون گزاری کا, لیکن اذن الہی کے ساتھ. اصل میں جس کا حق ہے وہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے, اور خدا وہ قوانین کلی خود وضع کرتا ہے, کسی کو وضع نہیں کرنے دیتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.